قرآن پاک سب لوگ رکھیں گے اپنے پاس. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اردو میں اس کا ترجمہ ہماری زبانوں کے اعتبار سے ذرا ہمیں الجھا ہوا نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پناہ لیتا ہوں کس کی, جس سے بچنا چاہے. شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں تو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ شیطان سے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے حفاظت دے. نہیں, فائدہ یاد رکھیے گا, جس پر بھی آئے اس کا مطلب اس کی پناہ لے رہا ہوں, اس کی حفاظت میں جانا چاہتا ہوں, اور جس سے پہلے من آئے تو اس سے بچنا چاہتا ہوں. شیطان سے پہلے من ہے اور حق جل مجدہ کے اسم گرامی سے پہلے بھی ہے. تو مطلب کیا نکلا, شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. بچنا چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے اور پناہ لیتا ہوں اللہ. بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں, اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کوئی کتاب پڑھتے ہیں, اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کوئی تعلیم کرتے ہیں, اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے لیڈر حضرات جو دین سے بیچارے چہرے سے کورے ہو گئے, دین کا علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں, تو وہ اپنی تقریروں سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, شیطان سے پناہ مانگتے ہیں بیچارے. لیکن اس کا حکم پڑھنے کا اور اس کا ادب پڑھنے کا صرف قرآن کریم سے پہلے ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تب شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں, کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا گیا. اور اب ادب بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے, اس کی تلاوت سے پہلے ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے اور کسی موقع پر نہیں. شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے, بڑی طاقت دی ہے, اور اس کی آخری طاقت کا اظہار ہوگا جب اس دنیا میں دجال آ جائے گا. کتنی طاقت ہوگی اس کی, کہ زمین بھی دکھائے گا اپنی, آسمان بھی اپنا, جہاں چاہے وہاں بارش برسائے, جہاں چاہے وہاں زلزلے لائے, جو اس کو مانے ان کو راتوں رات مالدار بنا دے, اور جو اس کو نہ مانے ان کو اسی وقت میں بالکل نہنگ کر دے, فقیر بنا دے ان کو, غریب کر دے ان کو. اس طاقت کا اظہار تو قیامت کے قریب ہوگا, یہ بھی شیطانی طاقت ہے. اس سے پہلے جو کبھی کبھی آپ شعبدے دیکھتے ہیں دنیا میں, یہ شیطانی طاقت کے مظہر ہیں. تھوڑی سی ایک جھلک ہے شیطانی طاقت کی. اس کے علاوہ اس کی وہ بڑی طاقت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. بس دو ہی موقع پر وہ بھاگتا ہے. ایک موقع تو مشہور ہے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو تب بھاگتا ہے. اس لیے نہیں بھاگتا کہ اذان سے اس کو کوئی ڈر لگتا ہے, اس لیے بھاگتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ شجر و حجر, زمین و آسمان کی جو چیز بھی داعی کی دعوت کو سنے گی قیامت کے دن اس کو گواہی دینی پڑے گی کہ اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی تھی. اذان بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہے, تو جو اذان کہتا ہے جہاں جہاں مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی چیزیں قیامت کے دن اس کے ایمان کی اور اس کی دعوت کی گواہی دیں گی. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا گواہ بنے, اس لیے وہ دکھی ہوتا ہے, سر پیٹتا ہوا اور ایک روایت کے مطابق ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے, اور اس کے بھاگنے سے ہی کتے بھونکتے ہیں. جہاں اذان ہوتی ہے کتے بھونکتے ہیں, اسی لیے وہ گھوس نکالتا ہوا, ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں. ایک تو اس موقع پر بھاگتا ہے, اور ایک کمزور روایت کے مطابق جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں یا اخلاص کے ساتھ تو اس میں وسوسے نہیں ڈالتا اور اگر وسوسے آ جائیں تو تب بھی قبول ہوتا ہے بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو ریاکاری نہ ہو تو تب بھی قبول ہوتا ہے کیونکہ اذان کے لیے بھی شرط ہے نا کہ جو اللہ کے لیے اذان دے رہا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ جب تم کو کوئی مؤذن بنانا ہو تو ایسا مؤذن نہیں بنانا جو اذان دینے سے پہلے کہے کہ بولو اذان دوں گا مجھے پیسے کتنے دو گے ایک تو آدمی اپنے وقت کو وقف کر دیتا ہے کہ میں مسجد کی صفائی ستھرائی ٹائم ٹیبل کا نظام یہ سب کچھ رکھوں گا اب اس کے وقت کی کچھ اجرت مقرر کر لیتے وہ مسئلہ دوسرا ہے ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کو کہا اذان دو اس نے کہا بولو پہلے پیسے کتنے دو گے یہ بالکل حرام ایسے ہی کے لیے کہا گیا کہ اس کو مؤذن مقرر نہیں کرنا اگر اللہ کے لیے دے گا تو شیطان کو گواہ بننا پڑے گا اس لیے بھاگتا ہے اس کے سوا وہ نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے جب نماز میں وسوسے ڈال سکتا تو تلاوت میں بھی ڈالتا ہے بلکہ تلاوت میں سب سے زیادہ ڈالے گا کیوں اس کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جب بندہ مومن سمجھ جائے گا تو میری خیر نہیں پھر میرے لیے قیامت ہی ہے پھر میری ساری تحریکیں ختم ہو جائیں گے اس لیے وہ اس میں وسوسے ڈالے گا کبھی تو اس کو مجبور کرے گا کہ نہ پڑھے ادھر کھسک جائے یہاں سے ادھر ادھر کی سوچے گھر میں گھومے اور اگر پڑھے بھی تو الٹے الٹے معنی اس کے ذہن میں آئے اسی لیے کہا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لیں اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو وہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ پھر اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا اس کی زبان سے اتفاق سے نکلا یا جان بوجھ کر نکلا لیکن نکل گیا کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رخصت کیا اس لیے کہ تم نے ایک بڑی پناہ مانگی اور ان کو اسی کے اوپر جتنا کچھ دینا تھا آپ نے دے کر کے ان کو الوداع فرمایا اسی موقع پر فرمایا کہ ایک بڑی پناہ ہے جو پناہ یہ لے لیتا ہے اس پر کوئی چیز حملہ نہیں کر سکتی ہے اعوذ باللہ قرآن کریم سے پہلے اسی لیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظ موجود نہیں ہے قرآن کریم میں نہیں ہے کوئی لفظ کہ میں شروع کرتا ہوں قرآن کریم میں تو صرف اتنا ہے نا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موقع کی مناسبت سے انسان جہاں جو موقع دیکھتا ہے وہاں وہ لفظ لگائے گا کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں کوئی کام کر رہا ہے تو کہے گا اللہ کے نام سے کام کرتا ہوں لیکن ایک آسان لفظ جو ہر جگہ چل جائے وہ لفظ ہے شروع کرتا ہوں اس لیے کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لیکن چونکہ شروع میں بسم اللہ ہے تو اس لیے اس میں تاکید بھی آ گئی عربی کا قاعدہ ہے جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اگر وہ پہلے آئے تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے تب مطلب کیا نکلا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے الرحمن الرحیم دونوں لفظ مبالغے کے ہیں لیکن رحیم کے اندر صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہے اسی لیے ہمارے مترجمین حضرات میں سے تقریباً اکثر لوگوں نے تو یہی ترجمہ کیا جو میں نے آپ کو سنا دیا لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ ہے رحیم صفت مشبہ جس کا مطلب ہے ہمیشہ کوئی کام کرنا تو انہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہاں بھی رحم کرنے والا اور وہاں بھی رحم کرنے والا ایمان والوں کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے دیکھیے قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے یہ پہلا پارہ ہے اور اس پارے کا نام کیا رکھا الف لام میم کیوں جو مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے وہ کتاب سے پہلے ہوتا ہے یہ قرآن کریم کا عنوان ہے, یہ قرآن کریم کا مضمون اور اس کی سرخی ہے, اور اس کی ایک ایک آیت قرآن پاک کی ایک ایک منزل اس کا مظہر ہے, اور جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہی مضامین پورے قرآن کریم کے اندر بکھرے ہوئے ہیں. اتنی تفصیل سے تو عرض نہیں کیا جا سکتا, کچھ رات بھی عرض کیا, لیکن آپ اس میں بطور خاص اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم عوام کے سامنے کس طرح اللہ کی کتاب کو آسان کر کے پیش کر سکے. عقیدہ بنایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ وہ عربی کا لفظ ہے, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا کسی بھی زبان میں کما حق کو ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہر صفحے پر ایسے مقام آ جائیں گے جہاں ایک ایسا لفظ آئے گا جو عربی میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے, کوئی دوسری زبان اس مضمون کو ادا نہیں کر سکتی ہے. ان میں سے ایک لفظ الحمد بھی ہے. الحمد کے کیا معنی؟ کسی کی تعریف کرنا, لیکن اس کی اس صفت کے اوپر, اس کے اس کام کے اوپر جو کام اس کا ذاتی ہو, کسی دوسرے کے دینے سے اس نے وہ کام نہ کیا ہو. مثلا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, آپ کی ٹوپی بہت خوبصورت ہے, لیکن اس میں آپ کا کمال نہیں. ایک تو کمال ہے ٹوپی بنانے والے کا, اور ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو کسی نے ہدیے میں دی ہو, آپ کی اپنے پیسوں کی ہو ہی نہ. کوئی آدمی تعریف کریں کہ آپ کا چشمہ بہت خوبصورت ہے, ایک تو آپ نے بنایا نہیں, اور اوپر سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے. اور اگر سارے ہدیوں سے آگے بڑھ جائیں تو سب دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے وہ پیسے, اللہ نے وہ ذرائع بنائے جہاں سے یہ چیزیں ہم خرید کر لائیں. کوئی کہے کہ بہت خوبصورت آدمی دیکھا, یہ بھی اس کا کمال نہیں, اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی آدمی کہے بہت زبردست عالم, اتنا علم, مگر علم دینے والا کون؟ اللہ. تو بندے کی تعریف تعریف نہیں ہوئی, یہ ان چیزوں کی تعریف ہو رہی ہے جو کسی اور کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اپنے یہ چیزیں نہیں ہیں. اردو کا تو مجھے کوئی لفظ ذہن میں نہیں, لیکن ہمارے علاقے کا ایک محاورہ بہت فٹ آتا ہے, کہتے ہیں کہ روٹیاں کوئی مانگ کر لائے اور پھر روٹی کھائے اور پھر جا کر سڑک میں کہے ہاں 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 کیا مزہ آیا آج. بالکل ساری کائنات کا ان کے کاموں پر تعریف کرنا ایسا ہی ہے. سب کچھ ہمارا مانگا ہوا, مالک الملک کا دیا ہوا, ہمارا ہے ہی کیا ہے. کوئی آدمی کہے کہ مجھے بہت بہترین حافظہ ہے, مجھے تیرے باپ کا ہے, دیا ہوا تو اللہ کا ہے. اس لیے کسی کے کام کے اوپر نہیں کہہ سکتے حمدت لک, میں تیری تعریف کرتا ہوں, احمد لک, میں تیری تعریف کرتا ہوں. اگر کہہ سکتے ہیں یہ لفظ تو کس کے لیے کہیں گے؟ وجہ, حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی کمال پر ہو, اور کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا ذاتی کمال ہے ہی نہیں ہے, کس کی تعریف کریں گے؟ سب دوسرے کا دیا ہوا, کسی کا بنایا ہوا. مسجد کتنی خوبصورت بنائی, بھائی مستری نے بنائی مسجد کے, اس میں اینٹ پتھر کا کوئی تھوڑا کمال ہے, تو بنانے والے کا کمال ہے. الحمد, اللہ نے ایسا لفظ دیکھیے سنا ہے کہ جو اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. اور انہی مواقع کے لیے ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ کسی دوسری جگہ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ آسان کام نہیں ہے, وہ تو ایک مضمون کو اس کے معانی کو ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے, الفاظ اس کے قد کے مل نہیں سکتے ہیں. بلکہ ابن تیمیہ نے ایک دوسرا بات بھی کہی, وہ بھی بڑی عجیب, کہا ایک ہی لفظ کو ادا کرنے, ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن پاک میں مختلف الفاظ آتے ہیں. مثلا ابھی آ رہا لا ریب, کوئی شک نہیں, تو شک کا لفظ بھی تو آپ عربی کا ہے نا, لا شک کا, کوئی شک نہیں, یہ بھی قرآن پاک میں ہے. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں شک کے لیے, اتنے الفاظ, تو کیا یہ سب مترادف ہیں آپس میں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں مترادف نہیں, بلکہ ہر لفظ ایک الگ قسم کا معنی بیان کر رہا ہے. مثلا ریب کس شک کو کہتے ہیں؟ ادنا سا شک. ادنا سا شک کیسے؟ آج منگل کا دن ہے, آپ کو پکا معلوم ہے منگل کا دن ہے, کیلنڈر میں بھی لکھا ہے منگل کا دن, تھوڑا سا ایسے ذہن میں کھٹکا سا پیدا ہو گیا کہ کہیں بدھ تو نہیں ہے آج, یہ ہلکا سا شک, اس شک کو ریب کہتے ہیں. لا ریبا, اتنا سا بھی شک نہیں ہے اس میں. اور لا شک کا یہ اس سے اوپر کا شک ہے, اسی لا وریا یہ اس سے اوپر کا شک ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ مترادف نہیں ہیں بلکہ ہر لفظ الگ معنی ادا کر رہا ہے. اب بچاری غریب اردو, اس سے پوچھو لا شک کا کوئی شک نہیں, لا ریبا کوئی شک نہیں, لا مریا کوئی شک نہیں, اس کے پاس تو دوسرے الفاظ ہی نہیں. ڈرنے کے لیے لا خوف یہ بھی لفظ آیا, خشی یخشا یہ بھی لفظ ڈرنے کے لیے آیا, اور کتنے لا ایک اور لفظ آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا ڈرنے کے لیے, اور ایک لفظ اتقا یتقی تقوی یہ بھی ڈرنے کے لیے ہے. لیکن کیا یہ سارے الفاظ برابر ہیں؟ نہ, سب کا مفہوم الگ الگ ہے, الگ قسم کا خوف الگ قسم کا ڈر ہے, اور انہی الگ الگ قسم کے ڈر کو ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ہیں. ان میں سے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے, رب یا ربو اصل میں کہتا راب, لیکن کثرت استعمال میں الف کو حذف کیا پیچھے رہ گیا, رب, رب العالمین سارے جہانوں کا رب اللہ ہے. سارے جہان فرمایا, رات عرض کر چکا کہ سب کو اس میں شامل کرنا مقصد ہے, اور رب کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ عربوں کو اسی پر بحث تھی کہ پالنے والے کچھ ہیں اور بھی ہیں, خالق تو اللہ کو مانتے تھے, اگر ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, جواب کیا دیتے تھے, لَيَقُولُنَّ اللَّهِ, ضرور بھی ضرور اللہ نے. رب العالمین سارے جہانوں کا پید پالنے والا ہے, اور جہانوں سے مراد مختلف قسم کی مخلوق بھی, مختلف قسم کی کائنات بھی, اور مزید کتنے راز کھلیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. الرحمن الرحیم, بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. اوہو, ذرا گہرائی سے دیکھیں لفظ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ایک دعویٰ ہے اللہ کے لیے سب تعریفیں, حمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی, کو پوچھے اور بھی تو اتنی کائنات میں اچھے کام کرتے ہیں. فرمایا تعریف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے اس لیے کہ ذاتی کمال اسی کا ہے, لیکن یہ گہری بات ہے, ہر آدمی کی نظر فوراً اس پر نہیں جائے گی. تو دوسری بات ارشاد فرمائی, رب العالمین سب کو پالنے والا اللہ ہے, اس لیے کائنات میں جس کی تعریف بھی کرتے وہ حقیقت میں تعریف ہوتی کس کی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. کسی بندے کی تعریف کریں, بندے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, کسی انجینئر کی تعریف کریں, پیدا کرنے والا اللہ, علم دینے والا اللہ, تو تعریف حقیقت میں کس کی ہوئی؟ یعنی جیسے کوئی آپ کی تعریف کرے کہ وہ ماشاء اللہ اتنے زبردست طالب علم, تو یہ اصل میں آپ کے استاد کی تعریف ہے, آپ کی تعریف نہیں. کائنات میں جس کی بھی تعریف کریں گے تعریف ہوگی اللہ کی. سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے, کیوں پالتا ہے, یہ ٹھیکہ اس نے اپنے ذمے کیوں لیا ہے, کیا بندوں کا اس نے کچھ دینا ہے؟ الرحمن الرحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, یہ اس کی رحمت کا اور اس کی مہربانی کا تقاضا ہے, ورنہ کوئی اس کے اوپر اپنا حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس کو پالے اور اپنا حق اس کو جتلائے کہ مجھے دے, نہ, الرحمن اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے, اور ایک بار نہیں, الرحیم بار بار رحم کرتا ہے, بار بار, ایک مرتبہ پالا ایک مرتبہ دے دیا, نافرمانی کی ناشکری کی, چھن گئی نعمت, پھر شکر گزاری کرے گا پھر ملے گی, اور نہیں کرے گا تب بھی دنیا میں ملے گی مگر آخرت میں محروم. مالک یوم الدین, دنیا میں تو وہی رحم کرتا ہے, جب آدمی اس کی رحمت پر غور کرتا ہے تو ہر جگہ نظر آتا ہے تو ہی تو, تو ہی تو, کچھ نہیں بس تو ہی تو, اسی کو یاد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ایک اللہ ایک اللہ, تو دھیان جاتا ہے کہ چلو یہ تو یہاں کی بات ہے, مر کر کیا بنے گا. فرعون نے ڈرایا تھا, کہا میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا ٹکڑے کروں گا, جواب کیا دیا, فقضی ما انت قاض, جادوگروں نے کر جو کر سکتا ہے, کیوں, انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کہاں کرے گا, اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے, مر کر تیری حکومت نہیں جلتی ہے وہاں کسی کی نہیں جلتی ہے
کوئی کہے قبر میں نہیں چھوڑوں گا وہ قبر میں تو کیا کرے گا مر کر بھی پیچھے رہوں گا
نا وہاں تیری حکومت نہیں وہاں مالک یوم الدین وہاں کا مالک اکیلا اللہ ہے اور جب بندہ اس پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہے تعریف اللہ کی رحمان بھی وہ رحیم بھی وہ اور مر کر تو وہی وہ کبھی اس تصور کو اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب محشر کے میدان میں آدمی اٹھے گا کہتے حفاتن وراتن غرلا وہ ننگے سر ننگا جسم ننگا اور کوئی ساتھ نہیں رشتہ دار نہیں آل اولاد نہیں کوئی مالک نہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے الملک یوم اذن للہ آج ساری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے کسی کی طاقت نہیں جب اس چیز کو سامنے رکھتا ہے تو اس کو مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر ایاک نعبد جب یہاں بھی تو اور وہاں بھی وہاں ہم شفاعت کو مانتے ہیں شفاعت کا مسئلہ آئے گا وہاں اس پر بات ہوگی لیکن وہ شفاعت کون سی الا من ارتضا شفاعت اسی کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا جس سے اللہ راضی نہیں ہوگا اس کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی اور کوئی کہے نیک عمل تو نیک عمل کے لیے بھی کیا کہا الا ما رحم ربی جس پر اللہ رحم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا آپ نے فرمایا نا جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر اللہ ہی کے کرم سے تو عرض کیا کہ آپ بھی آپ کے تو اتنے اعمال فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے کرم سے تو جب وہاں بھی کچھ نگاہ نہیں پڑتی کسی چیز پر یہاں تک کہ سفارشوں پر بھی نہیں لا تنفعهم شفاعت الشافعین آج سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی ہے تو پھر سمجھو آدمی مجبور ہوتا ہے یہ کہنے پر کیا ایاک نعبد جب ہے ہی کہیں کوئی دوسرا نہیں تو پھر تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو علمی زبان میں التفات یعنی کبھی صیغہ غائب کا اور کبھی صیغہ حاضر کا بدلتے رہتے ہیں یہاں التفات من الغیبۃ الی الحاضر الی الخطاب غیب کی طرف سے سیدھا حاضر کی طرف لے آئے ہر جگہ اس کا مضمون اور ہر جگہ اس کا مقصود الگ الگ ہوگا یہاں مقصود قاضی بیضاوی کے مطابق کیا ہے کہ آدمی جب پڑھتے ہوئے یہاں پہنچتا ہے تو خود بخود اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کے سامنے ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دیکھیے مدد کے لیے بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں لیکن یہاں استعانت کا لفظ استعمال ہوا مدد مانگنا نصر ینصر کے معنی بھی مدد ہیں اس سے استنصر بھی آ سکتا تھا مدد مانگتے ہیں لیکن اکثر نصر من اللہ و فتح قریب بڑے بڑے کاموں کے لیے آدمی سمجھتا ہے اور چھوٹا سا کوئی کام کر دیا کوئی دور پڑی ہوئی چیز تھی آپ نے کہا ذرا اٹھا دینا اس نے اٹھا دی تو آپ نے کہا آپ نے بڑی معاونت کی میری یہ چھوٹی سی مدد ہو گئی اسی کے پیش نظر نستعین ہر چھوٹی بڑی مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگنے میں سرے دا سیدھا جناب ابھی مانگتے ہیں تازہ تازہ کیا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا عوام میں آپ اس مضمون کو کھول کر بیان کریں سیدھا راستہ اور بھی تو کچھ مانگ سکتے تھے بھینس والا بھینس مانگتا گائے والا گائے مانگتا اور طالب علم بچارہ ہے امتحان وہ امتحان میں پاس ہونا مانگتا جو پاس ہو گیا وہ بچارہ نوکری مانگتا حالانکہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے نوکری کا کوئی کھاتا اللہ کے ہاں ذریعہ معاش میں سے نہیں ہے نوکری کا کوئی کھاتا ذریعہ معاش میں دو ہی مما کسبتم ومما اخرجنا من الارض جو تم نے کمایا اور جو ہم نے زمین سے نکالا کمایا کیا تجارت کر کے اور زمین سے نکالا کھیتی باڑی کر کے دو ہی ذریعے ہو گئے یہ کوئی بہت اچھا پیشہ نہیں سمجھا گیا مگر مجبوری ہے کچھ نہ ملے تو یہ بھی جائز ہے ناجائز تو نہیں ہے مزدوری ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمائی تو یہ چیزیں بھی تو مانگی جا سکتی تھی لیکن مانگی کیا الصراط المستقیم سیدھا راستہ کیوں تمام نعمتوں کا سردار ہے سیدھا راستہ مال ملا کوٹھی ملی بنگلہ ملا اور جہنم میں چلا گیا تو اس کے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں
یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے بکرے کو خوب پالا اور کچھ دنوں کے بعد ذبح کر دیا, بوٹیاں بنائیں اور کھا گئے, اور کھا جانا یہ تو خاتمہ ہوا. اور یہ کوٹھی بنگلہ ملنے کے بعد جو وہاں چھننے والا وہ کیا تھا؟ لا یموت فیہا ولا, نہ موت آئے گی نہ وہاں زندگی ملے گی. اس لیے مانگا کیا؟ سیدھا راستہ دیکھا, راستہ سیدھا مل گیا, دنیا بھی سیدھی اور آخرت بھی سیدھی. صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ عوام میں سنانے کے لیے, آپ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے آپ کی نظر ہونی چاہیے قرآن پاک کے اوپر. صراط مستقیم, قرآن پاک کی تفسیر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن ہی سے. سب سے بہتر تفسیر قرآن کی تفسیر, قرآن سے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے. اس کے بعد عربیت کے محاورے سے. اور وہ تیسری چیز جو پروردگار ایک معرفت ایک نور عطا فرماتا ہے, وہ آخری درجے کی بات ہے, ورنہ یہ سب کچھ منقول ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر قرآن ہی سے تفسیر کرنا چاہیں تو بہترین تفسیر صراط مستقیم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں ہے. کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی. اور قرآن پاک نے تین جگہ نقل کی ہے, کہاں کہاں حافظ کو ذہن میں ہوگا فوراً, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کہاں کہاں؟ تیسرے پارے میں, پھر سولہویں پارے میں, اور پھر پچیسویں پارے میں. ذرا سے الفاظ بدلے ہیں ورنہ تقریر, اور اس کی چار رکن ہیں تقریر کے. ان اللہ ربی و ربکم, یہ مان جائے کہ میرا پالنے والا بھی اللہ اور کائنات کا پالنے والا بھی اللہ. فاعبدوہ, اور پھر اسی کی عبادت کرے, اسی ہی کی عبادت کرے. اور عبادت کے بیچ میں ہی شامل ہے کہ اس کو اکیلا مانے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آپ نے جلالین پڑھی, علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اور علامہ محلی رحمت اللہ علیہ دونوں جہاں لفظ سے عبادت آتا ہے فاعبدوہ, فوراً ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے بھول گئے, وحدوہ. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا مانو اس کو. اس لیے کہ جب تک اس کو اکیلا نہیں مانے تب تک ٹکرے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلا کام ہے تو ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو دوسرا اس کا ترجمہ کیا نکلا؟ تجھ ہی اس کو اکیلا مانتے ہیں اور تجھے اکیلا ہی مانتے ہیں, کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں مانتے ہیں. اور شرک کیسا کرتے تھے عرب کے لوگ جہاں قرآن نازل ہوا جس فضا میں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے رات ایک بات عرض کی, عوام کو اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح آپ کو کہیں گے. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا رات کو کہ شرک درگاہوں پر بھی ہوتا ہے, شرک قبروں پر بھی ہوتا ہے, شرک مندروں میں بھی ہوتا ہے, شرک گرودواروں میں بھی ہوتا ہے. اس سے گرودوارے والے مندر والے وہ تو کہتے ٹھیک ہے یار, ہم دوسرے دھرم کے لوگ ہیں تو اسلام میں یہ حرام کام ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کلمہ پڑھنے والے آج وہ کام کر رہے ہیں جو غیر کرتے تھے, اور ان سے بڑھ کر جو شرک کر رہے ہیں, جب آپ ان کو کہو گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ کوئی اور تصویر ہو رہی ہے. اور جب آپ ان کو عرب کے لوگوں کو سامنے لا کر رکھو گے کہ یہ دیکھو جن کو قرآن مشرک کہہ رہا تھا یہ کیسے مشرک ہیں, تو ان کو لگے گا یار ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو تب بھی کیا کر رہے ہیں, وہاں بھی شرک. حج کرتے تھے بالکل, قرآن کیا پاک کہتا ہے حج کرتے تھے. اور لیکن فافیدو من حیث افاد الناس, تانا قرآن پاک نے وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آئے. کیوں کہا یہ بات؟ مکہ والے حج کرتے تھے مگر عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے عرفات وہ جائیں گے جو گنہگار ہیں, ہم نبیوں ولیوں کی اولاد, ہم جائیں گے عرفات, ہم تو یہیں بخشے بخشائے. تو ادھر سے جاؤ ہو کر آؤ, سب سے بڑے پاپی تم ہی ہو. حج بھی کرتے مگر پھر شرک. آج مسلمان بھاری تعداد میں پھر وہیں کھڑا ہو گیا جہاں ابو جہل تھا, بالکل ویسے وہی کام کر رہا ہے, شرک بھی کر رہا ہے اور سجدے بھی کر رہا ہے, اللہ کو بھی مان رہا ہے غیر اللہ کو بھی مان رہا ہے, اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے غیر اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے, دونوں طرف
اس کے لئے بجائے آپ یہ کہنے کہ آپ ایسا کر رہے ہو آپ قرآن پاک کے سارے مقام سامنے لو اور دیکھو مکہ والے کیا کر رہے ہیں کیا شرک کرتے تھے المشرکین بالقواقب موٹے طور پر جو ان کا شرک تھا سب سے پہلے ستاروں کے ساتھ کو شریک مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی خیر اور شر کے مالک ہیں ان میں بھی نفع اور نقصان کی طاقت ہے اور مشرکین بالملائک فرشتوں کو بھی خیر اور شر نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور بیٹیاں مان کر کے ان کی پوجا کرتے تھے اور یہ بیٹیاں مانا انہوں نے کیوں تھا یہودیوں کے مقابلے میں یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو مشرکین نے کہا کہ بیٹے ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہا سفارش کر کے کام بنائیں گے انہوں نے کہا اگر سفارش کر کے کام بنانا ہے تو بیٹے کی بات تو باپ کئی مرتبہ مانتا نہیں ہے بیٹی کی کبھی نہیں رد کرتا اس کی ضرور مانتا ہے اس لیے ہم کہیں گے فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں تو ہم ان کی پوجا کریں گے تو بیٹیاں خوش ہو کر کے ہمارے کام بنا دیں گی مشرکین بالملائک ملائکہ فرشتوں کی کو شریک مانتے تھے ستاروں کو شریک مانتے تھے اور مشرکین بالجن جنات کو بھی شریک مانتے تھے سورہ صافات کے آخر میں آئے گا وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے کتنے ہو گئے تین اور مشرکین بالعباد الصالحین نیک لوگوں کی پوجا کر کے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے ان کے ساتھ شرک کرتے تھے کتنے طبقے ہو گئے چار عجیب بات ہے عرب کی دنیا میں کافر بھی چار قسم کے تھے اور شرک بھی چار قسم کی کرتے تھے کافر چار کتنے تھے یہودی کافر ہو گئے تھے بعض کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرک الگ ہوتے ہیں کافر الگ ہوتے ہیں یہودی الگ ہوتے ہیں کافر الگ ہوتے ہیں ارے قرآن سے پوچھو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب وہ لوگ جو اہل کتاب میں کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے معلوم ہوا وہ بھی کیسے تھے کافر یہودی تھے عیسائی تھے اور کون تھے مجوسی تھے پاتمی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے اور کون تھے اور ایک طبقہ تھا صابی جہاں آئے گا وہاں انشاءاللہ تفسیر آئے گی لیکن انشاءاللہ میں وہاں عرض کروں گا کہ اس کی وسیع تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی عیسائی اور مجوسی ان تین کو چھوڑ کر ساری دنیا کے جتنے مشرک ہیں جتنے بھی قسمیں ہیں غیر ایمان والوں کی وہ سب کے سب صابی کہلائیں گے بے دین جن کے پاس کوئی دین ہی موجود نہیں ہے یہ چار طبقے اور شرک کرنے کے ان کے طریقے بھی الگ الگ تھے طریقے کیا تھے جو غیر اللہ کو انہوں نے شریک مانا نا خالق مان کر کہیں نہیں مانا کسی نے مالک نہیں مانا ایک سفارشی مانتے تھے کہ سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں مگر یہ بھی دنیا کے کاموں میں آخرت کے کاموں میں شریک وہ کم مانتے تھے تھے ماننے والے مگر بہت کم تھے زیادہ ویسے نہیں تھے تو آپ کہیں گے وہ تو پتھروں کے پجاری تھے وہ تو مورتیوں کے پجاری تھے وہ تو درختوں کے پجاری تھے تو اس میں تو یہ چار قسمیں آئی نہیں پتھروں اور درختوں کو مٹیوں کو یا لکڑیوں کو آج کے جتنے بھی لوگ پوجتے ہیں وہ براہ راست ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر نہیں پوجتے ہیں اس پتھر کو کسی بزرگ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں فرشتے کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کواب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور جنوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور زیادہ تر کس کی طرف منسوب کرتے ہیں بالعباد الصالحین نیک بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کتنے تھے اور نا پانچ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے پانچ خدا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پانچ کوئی اللہ کے مقابلے میں اللہ نہیں تھے بلکہ یہ کون تھے نیک بندے تھے جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے انہیں کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی
شرک کے ان کے ساتھ جو طریقے تھے عربوں کے وہ طریقے آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے بہت آرام کے ساتھ وہ گھٹ گھٹ اتار لیں گے جب وہ اس مضمون کو اتاریں گے اس کے بعد آپ جوڑیں ان کو کہ آج جو ہم کر رہے ہیں ذرا ادھر بھی تو دیکھو یہ جو ہم کر رہے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہے ذرا سا دیکھیں وہ کہیں یار لگتا تو وہی ہے یہ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر بھی چڑھاوا چڑھاتے تھے اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے وہ آج بھی تو ویسا ہی ہو رہا ہے تب ان کی عقل میں آئے گا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو چونکہ اصل چیز سیدھا راستہ ہی ہے اگر سیدھا راستہ مل گیا تو دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمت بھی اس لیے جو چیز مانگی گئی وہ دنیا کی چیز نہیں مانگی بلکہ صراط مستقیم مانگی اس کو آپ اور وسیع کیجئے کتنا بڑا مضمون ہے صراط مستقیم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں تو آپ کو صراط مستقیم کا تعارف ہوا کہ صراط مستقیم ہے کیا لیکن نعمت کتنی بڑی ہے سارے انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو صراط مستقیم عطا فرمایا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لے کر کے اس نعمت کو بار بار دہرایا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت دی یہ نعمت دی اور خاص طور سے ہم نے کیا دیا آپ کو صراط مستقیم کہاں ہے ذرا پڑھ کے کوئی بتائے گا پڑھو نا حافظ سارے نہ جہاں یہ بتایا ہو کہ صراط مستقیم ہم نے آپ کو عطا کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم دیکھیں نا یاسین ایک تفسیر ہے نا اس کی یا سید الانس والجن یا سید البشر ایک تفسیر ہے اگرچہ بہت کمزور ہے ضعیف ہے ہم تو حروف مقطعات میں مانتے ہیں لیکن ایک تفسیر بعض لوگوں نے کی حروف مقطعات کی بحث آ رہی وہاں بتائیں گے یاسین اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یاسین آپ کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور قسم کا مضمون آپ کو پہلے بھی شاید کبھی سمجھایا پھر اس کو سمجھیں کہ قسم کے تین مفہوم نکلتے ہیں قرآن پاک میں غور کرنے سے یعنی تین مقاصد کے لیے قسمیں کھائی گئیں قرآن پاک میں ان میں سب سے اہم مقصد اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا وہ یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ گواہ بنتی ہے اس کے اوپر جس کی جو بات کہی جا رہی ہے یعنی جو قسم کھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بات کے اوپر غور کرو خود ہی سمجھ میں آئے گی اگلی بات اور میں اس کے لیے مثال میں پیش کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق مضمون اوپر سے کیا چلا آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی بتا رہی ہے چلم چل چلم چل یہ دوڑتی جا رہی ہے رکنے کا نام کسی جگہ نہیں نہ ہاتھ میں لگام نہ پاؤں میں رکاب بھاگے جا رہے ہیں اور ختم خاتمہ کہاں ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگی مگر یہ زندگی کس طرح دوڑتی جا رہی ہے کسی کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کیسے نہیں کا اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو والقمر اذا اتسق جیسے چاند پورا ہوتا ہے پہلے چھوٹا سا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا اور چودھویں کو پورا اور اس کے بعد پھر واپس گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ آخر میں کیسا ہو جاتا ہے بولو نا بھائی حافظ ہو قرآن کی بات پیش کرو حتی عاد کالعرجون القدیم حافظ بھی ہیں قرآن پاک سے تعلق ہے قرآن کی باتیں پیش کرو قرآن پاک کہتا ہے یہاں تک کہ پھر لاسٹ میں کیسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کہ کھجور کی لکڑی سی جب ہری ہوتی ہے آپ سیدھی ڈالو تو جب وہ سوکھنے شروع ہوتی ہے تو ایسے بس یہی حال ہو گیا انسان کا پہلے دن پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر جوان ہوا جہاں آپ پہنچ گئے اور پھر وہاں سے ڈلنا شروع ہوا اور ڈلتے 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 حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ کمر جھک گئی اب تمہیں اپنے مالک کے پاس جانا ہے لترکبن طبقا عن طبق تم ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی پر ضرور چڑھو گے, ایک بچپن کی سیڑھی, اس کے بعد یہ جوانی سے پہلے کے دور کی سیڑھی, اور اس کے بعد جوانی کی سیڑھی, اور اس کے بعد پھر جوانی کے ڈھلنے کی سیڑھی, اور پھر بڑھاپے کی سیڑھی, اور لاسٹ کی قبر کی سیڑھی. یہ آدمی یوں ایسے پہلے ادھر سے چڑھتا ہے پھر ادھر سے اترتا ہے, یوں چلا جا رہا ہے. یہ کیسے جا رہا ہے؟ فرمایا ایسے جا رہا ہے کہ جیسے کہ چاند جا رہا ہے, پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر چودھویں کو پورا ہوا, اور دن کتنے دن پورا رہا خالی؟ تین ہی دن. یہی جوانی کا حال بھی ہے, مشکل سے 25 میں شروع ہوئی, 32-33 میں ڈلنی شروع ہو گئی, بس خاتمہ بالخیر. تو جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس سے اگلی بات سمجھائی جاتی ہے. والقرآن الحکیم, اب ترجمہ کیا نکلے گا اس کا؟ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. کس کی؟ انک لمن المرسلین, آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں, بھیجے ہوں میں سے ہیں. قرآن خود بتا رہا ہے, جو قرآن پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. اور آگے سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے آپ کو وہ کیا ملی ہے؟ علی صراط مستقیم. آپ جب یہ گاڑی گزرتی ہے شور ہوتا ہے, آواز تب بھی آتی رہتی ہے کہ نہیں؟ بولو یار, آتی رہتی ہے؟ ایسی مصیبت ہے گاڑی کی. تو وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نیک بندوں کو دی اور بار بار جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمت مانگتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا. الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اور یہاں ایک علمی بحث ہے, شاید آپ کے ذہن میں ہو, الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم یہ آپس میں ترکیب میں کیا ہیں؟ سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو مبدل منہ اور بدل مانیں, تو پھر مطلب یہ نکلے گا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کی تین صفتیں, سیدھے راستے کی کیا کیا؟ پہلی صفت یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے. دوسری صفت غیر المغضوب علیہم, وہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا ہوتا ہے. اور غضب جن پر نازل ہوا ظاہر سی بات ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے, اور جن پر نہیں نازل ہوا وہ ماننے والے تھے. اور تیسری صفت ولضالین, ان لوگوں کا راستہ جو راستے چلتے چلتے بھٹکے بھی نہیں. غیر المغضوب علیہم اور ولضالین, بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو دو باتیں ایک ہی لگ رہی ہیں کہ جو راستے سے بھٹک گئے وہی لوگ تو ہیں جن پر غضب نازل ہوا. نہ, غضب نازل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر کے راستے سے ہٹ گئے اور پھر خدا کا قہر ان پر نازل ہوا, جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور غلط کو سمجھتے تھے غلط مگر پھر بھی مانتے رہے صحیح. سمجھتے تھے ہے غلط مگر مانتے رہے کیسا ہے؟ صحیح ہے. ان پر خدا کا غضب نازل, جان بوجھ کر کہتے تھے صحیح ہے, ان پر خدا کا غضب نازل ہوا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جو اس طبقے سے زیادہ بڑا بدقسمت, وہ طبقہ کون سا؟ جو راستے پر چلا اور سمجھتا رہا کہ صحیح راستے پر چل رہا ہوں, راستے کو سمجھا کہ صحیح ہے لیکن چلتے چلتے پھسل گئے, اور پھسلے بھی محبت میں, یعنی زیادہ نیک بننا چاہتے تھے, زیادہ صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے تھے, حدوں کو تجاوز کر گئے اور پھسل گئے, اور سیدھے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر چل پڑے. اور احادیث میں دونوں طبقوں کو متعین کیا, صحابہ کرام نے بھی متعین کیا کہ پہلے طبقہ جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا وہ بنی اسرائیل کا طبقہ ہے, اور دوسرا طبقہ جو راستے چلتے چلتے پھسل گئے وہ عیسائیوں کا طبقہ ہے. راستے چلتے چلتے کیسے پھسلے؟ سورہ حدید میں ہے. راستے پر چل رہے تھے, اللہ نے جو راستہ بتایا اس پر چل رہے تھے, لیکن اچانک ایک نئی چیز نکالی, رہبانیت ابتدعوها, ایک رہبانیت نکالی. ما کتبناها علیہم, ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی.
اپنی طرف سے ایجاد کی کہ گھروں کو چھوڑیں گے جنگلوں میں بیٹھیں گے ان جھمیلوں میں رہیں گے تو خدا یاد نہیں ہوگا لیکن فما رعوها حق رعایتها خود نکالی مگر اس کی جیسی رعایت کرنی تھی ویسی رعایت کر نہیں سکے فضلوا واضلوا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا یہی وہ طبقہ ہے جس کے لئے فرمایا اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ اوہو ایک ایسی مصیبت جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی کون سی مصیبت ہے یہ قیامت کی مصیبت اس دن راز ہوٹ ہوں گے تو پھر کچھ چہرے تازہ ہوں گے سرسبز ہوں گے شاداب ہوں گے مگر کچھ چہرے خاشعتن جھکے ہوئے پریشان ان پر گرد چھائی ہوئی کون لوگ یہ عمل نہیں کرتے تھے عاملۃ ناصبۃ عمل کرنے والے تھے اور عمل کر کر کے بولو تھک جانے والے اس کی اور بھی تفسیریں آپ نے پڑھی ہوں گی آپ کا ذہن شاید ادھر ہی جا رہا ہے لیکن میں جو تفسیر کر رہا ہوں صحابہ سے منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے اور جو حوالہ دیا جائے وہ کتاب موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب چھٹی کا وقت ہوگا اس میں دیکھیے کہ ہاں یہ حوالہ ہے اس لیے نہیں کہ آپ دیکھیں گے مفتی صاحب نے ٹھیک کہا کہ غلط کہا وہ تو ایک اپنی جگہ کی اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کہیں گے ٹھیک ہی کہا لیکن جب دیکھیں گے بار بار تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ہاں یہاں ہے واقعہ یہ حوالہ یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک پادری کو دیکھا جو بےچارا سوکھ کر کے لکڑی ہو گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں آ گئے نکلے صحابہ نے عرض کیا ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رونے لگے فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت یاد آگی اس پادری کو دیکھ کر کے پوچھا کون سی یہی آیت پڑھی عاملۃ ناصبۃ عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے اور صحابہ فرماتے وہ پادری کتنا تھکا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی صرف ہڈیاں اور چمڑا سوکھ گیا تھا کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا صرف مجاہدے تپسیا کتنے لوگ آج بھی کر رہے ہیں لیکن تسلا نارن حامیا داخل گاؤں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں فرمایا یہ مضمون دیکھ کر کے میرا دل بھر گیا آئے ہائے کیا دماغ ٹیڑا ہو گیا راستہ سیدھا نہیں محنت بھی کر رہے ہیں لیکن جا کہاں رہے ہیں جہنم میں یہ طبقہ والدین عیسائیوں کا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آمین وہ فقہی بحثیں کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے اور آمین کیسے کہنا ہے زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے ان چیزوں میں اگر ہم لگیں گے تو جو ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پاک کا تعارف ہو عوام میں قرآن کو کیسے پہنچایا جائے وہ حاصل نہیں ہوگا وہ آپ پر چھوڑتے ہیں آمین یا رب العالمین اللہ قبول فرمائے تھوڑی دیر کے لیے